इल्म का मुझको शौफ था कर खुदा इल्म नाफे मिले अज पाए उलमा इल्म का मुझको शौफ था कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। आपके सवालात की तरफ चलते हैं।
हैदर अली भाई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या वुजू का बचा हुआ मुतामल पानी जो है ये पौधों को दे सकते हैं?
वुजू के इस्तेमाल के बाद जो पानी बच जाता है वो माए मुस्तामल हो भी अगर तो उसे पौधों को देने में कोई हर्ज नहीं है, वो बिल्कुल पौधों को दिया जा सकता है। और ये माए मुस्तामल भी माए मुस्तामल हो, यानी ये नहीं है कि हमने जो है वो किसी बर्तन से वुजू किया तो ज़रूरी है कि वो बर्तन माए मुस्तामल ही बन जाए, ऐसा नहीं होता। माए मुस्तामल तो वो होता है कि जो बदन से छूट कर जो बदन से छूट जाता है वुजू या गुस्ल के बाद, वो माए मुस्तामल है। और वो जो पानी है वो भी मुस्तामल होगा, लेकिन फिर उसका अपनी शराइत होती है। लेकिन खुलासा कलाम बहरहाल यही है कि माए मुस्तामल ये पौधों को देना बिल्कुल जायज़ है, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए।
नूर भाई का सवाल है, पूछ रहे हैं कि नमाज में दुआए मासूरा क्यों पढ़ी जाती?
नमाज में दुआए मासूरा इसलिए पढ़ी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज में पढ़ने की दुआएं सिखाई हैं और उनकी ताकीद भी फरमाई है। तो चूंकि अहादीस तैयबा के अंदर नमाज में दुआ का जिक्र है और उसकी ताकीद है, तो इसलिए दुआएं पढ़ी जाती हैं। जैसे एक दुआ हदीस मुबारक के अंदर बयान फरमाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी ग़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल ग़फ़ूरुर रहीम। ये दुआ जो है ये बाकायदा हदीस मुबारक में अत्तहियात के आखिर में पढ़ने का फरमाया गया है।
मोहम्मद फरहान भाई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या दो लोग मिलकर जमात करवा सकते हैं?
दो लोग मिलकर जमात करवा सकते हैं इस माना में कि जमात करवाएंगे तो उनकी नमाज नमाज़े बाजमात शुमार की जाएगी। बाकी ये है कि उन पे जमात मस्जिद की वाजिब थी, मस्जिद की जमात उला वाजिब थी, वो उन्होंने नहीं पढ़ी और वो तर्क की, तो वो एक जुदा मसला है। लेकिन दो आदमी बहरहाल जमात करवा सकते हैं। हाँ, जो जुम्मे की जमात है उसकी अपनी शरायत हैं, वो यूँ नहीं है कि दो आदमी ऐसे खड़े हों और मिलके जुम्मा पढ़ ले, वो नहीं है। उसमें इमाम की अपनी शरायत हैं, मुक्तदियों में भी इमाम के अलावा कम अज़ कम तीन अफराद का होना ज़रूरी होता है, तो लिहाजा उसके मसाइल जुदा है।
इस्माइल बहन का सवाल है, पूछनी है कि क्या कज़ा रोज़े रखते हुए भी शोहर की इजाज़त लेनी पड़ेगी?
कज़ा रोज़े रखते हुए भी शोहर की इजाज़त ली जाएगी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के अय्याम ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मुअय्यन हैं, उससे तो आगे पीछे करने का इख्तियार नहीं है शौहर को। लेकिन आम दिनों के अंदर जो है वो शौहर का हक होता है, लिहाजा उससे जो उसकी हाजत उसकी ज़रूरत से हटकर अय्याम हैं उन्हीं दिनों के अंदर रोज़े रखे जाएं।
नादिर भाई का सवाल है, पूछ रहे हैं कि तफ़सीर और तावील में क्या फ़र्क है?
तफसीर और तावील दो इस्तिलाहात हैं और इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ात की गई हैं। तफसीर की एक तारीफ़ ये है कि जो मनसूस है यानी जो हदीस में बयान की गई है वो तफसीर है, या जो सहाबा किराम से मरवी है वो तफसीर है, और जो इसके अलावा है जो कलाम अरब को सामने रखते हुए अल्फाज के इश्तिकाक मानी को सामने रखते हुए उसके इस्तेमालात को सामने रखते हुए की जाए वो तावील है। तो एक फ़र्क ये बयान किया गया है, एक ये है कि जो मुअय्यन माना है वो तफसीर है और जो मुअय्यन से हटकर है वो तावील है। एक ये किया जाता है कि जो माना हकीकी है वो तफसीर है और जो माना हकीकी से हटकर मानी है वो उसकी तावील है। तो यूं इस तरह का एक यूं कह लें कि बहुत सारे इसके मानी बयान किए गए हैं, दो लफ्ज़ हैं और इनकी इस्तिलाहात बहुत सारी हैं।
एक सवाल यह आया कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है या बगैर सोए भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं?
तहज्जुद के लिए सोना जरूरी होता है कि इशा के फर्ज पढ़ने के बाद रात को आदमी कुछ देर आराम करे तो फजर का वक्त शुरू होने से पहले अब वो तहज्जुद पढ़ सकता है। तो लिहाजा इशा के बाद कुछ देर के लिए सोना, खाओ वो बैठे बैठे हो वो भी काफी है, लेकिन कुछ देर की नींद जरूरी है।
मेराज अली पूछ रहे हैं कि गैर मुस्लिम की चीज उसकी इजाजत के बगैर खा पी सकते हैं?
गैर मुस्लिम की चीज उसकी इजाजत के बगैर खा पी नहीं सकते कि ये चोरी के जुमरे में आएगी या गसब छीन लेने के जुमरे में आएगी, और काफिर का माल भी छीन लेने की या चोरी करने की इजाजत नहीं होती।
गुलाम फरीद भाई कह रहे हैं कि मस्जिद का मेहराब सेंटर में नहीं है बल्कि एक साइड के ऊपर 4-5 फीट के फर्क से बना हुआ है, तो ऐसी मस्जिद के अंदर जमात किस तरह करवाई जाए?
मेहराब दो तरह के होते हैं ना, मेहराब के दो मानी समझ लें या दो इस्तेमाल समझ लें। एक होता है मेहराब हकीकी और एक होता है मेहराब सूरी, सूरत के एतबार से। मेहराब हकीकी कहते हैं मस्जिद के बिल्कुल वस्त को, दरमियान को। मिसाल के तौर पे 30 गज की चौड़ाई की मस्जिद है। अब 30 गज का मतलब ये हुआ कि ये जो दरमियान में बिल्कुल जो 15 गज वाली जगह है, ये वाली जगह जो है ये इसका वस्त हकीकी बनेगी। ठीक, तो ये है इसका मेहराब हकीकी। और मेहराब सूरी ये होता है कि जो मेहराब की सूरत बनी हुई है। अब असल जो एतबार है वो मेहराब हकीकी का है कि जब जमात होगी तो इमाम के लिए सुन्नत ये है कि वो उस जमात की जो जितनी वो जगह बनती है उसके बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो। अब अगर दरमियान और है और सूरतन मेहराब और है, अब अगर ये उसे छोड़ के इधर खड़ा होगा और जिसकी सूरत ये बन जाएगी कि मिसाल के तौर पे इधर नमाजी कम है और इधर नमाजी ज्यादा है, तो ये तरके सुन्नत की सूरत होगी। लिहाजा जो मेहराब हकीकी बनती है वहां पर खड़ा होना चाहिए।
नमाज में अगर बंदा सिर्फ फर्ज ही पढ़ता हो और सुन्नत वगैरह ना पढ़ता हो तो ऐसे बंदे के लिए क्या होता
है? नमाज में सिर्फ फर्ज पढ़े और सुन्नतें ना पढ़े, इसका उमूमी मफहूम तो ये बनता है कि जैसे फजर की नमाज में उसने दो फर्ज पढ़े लेकिन दो सुन्नतें छोड़ दी, जोहर की नमाज में 4 फर्ज पढ़े लेकिन जो पहले की 4 सुन्नतें और बाद की 2 सुन्नतें हैं वो छोड़ दी। इसी तरह मगरिब में और इशा में, असर के अंदर तो सुन्नतें मौकदा होती नहीं है, सुन्नतें हैं लेकिन सुन्नतें गैर मौकदा है। तो देखिए हुक्म ये है कि ये जो नवाफिल होते हैं इनकी बड़ी फजीलत है, इनकी बड़ी अजमत है, और क्यामत के दिन अगर बंदे के फर्जों में कुछ कमी रह जाएगी, जैसे भूले से किसी आदमी ने बेवजू नमाज पढ़ ली थी उसको नहीं पता चला, या नाकिस अंदाज के अंदर उसने फर्ज पढ़े थे, तो अल्लाह ताला इन सुन्नतों और नवाफिल के जरिए उसके फर्जों की कमी पूरी फरमाएगा। तो इन्हें मुतम्मिमात और मुकम्मिलात कहा जाता है कि ये फराइज की तकमील करने वाली हैं, ये उनको पूरा करने वाले हैं। तो लिहाजा ये सुन्नतें और नवाफिल ये बड़े अहम हैं और इनके बड़े फजाइल हैं। अहदीस तैयबा के अंदर ये जैसे मिसाल के तौर पे फजर की सुन्नतें, इसके बारे में तो यहां तक फरमाया गया है कि अगरचे दुश्मन के घोड़े तुम पे हमला भी कर दे तब भी ये सुन्नतें अदा करो, फजर की सुन्नतें। और जो बाकी सुन्नतें हैं उनमें भी अपनी अपनी उनकी फजीलतें बयान की गई, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो मामूल थी, हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलाम सफरो हजर में ये सुन्नतें अदा फरमाते थे। तो लिहाजा सुन्नतें और नवाफिल तर्क नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब ये है कि बिलफर्ज अगर कोई तर्क करता ही है तो उस पर हुक्म शरई क्या है? तो उसका जवाब ये है कि जो नवाफिल हैं या जो सुन्नतें गैर मौकदा है अगर इनको तर्क करता है तो वो गुनाहगार नहीं है, एक फजीलत का अमल था उसने छोड़ दिया। लेकिन अगर सुन्नत मुअक्कदा तर्क करता है, सुन्नत मुअक्कदा कौन सी है? फजर से पहले की 2, जोहर से पहले की 4 और जोहर के बाद की 2, मगरिब के बाद की 2 और इशा के बाद की 2, तो ये सुन्नतें जो हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। और जुम्मे के अंदर ये होता है कि जुम्मे से पहले की 4 और जुम्मे के बाद की 4 वो सुन्नत मुअक्कदा। تو اب اگر جو سنت موقدہ کا تاریخ ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار چھوڑ دی تو اس پر گناہ نہیں ہے. ہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں چھوڑی, یعنی کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی, سرزنش ہوگی, لیکن اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن اگر سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لے کہ بار بار چھوڑتا ہے بار بار چھوڑتا ہے, تو یہ جو سنت موقدہ کا ترک ہے یہ گناہ ہے, پھر اس پر گناہ ہوگا, اور پھر گناہ جو ہے وہ بہرحال عذاب کے مستحق ہونے کا سبب بنتا ہے. البتہ اس میں ایک اور صورت بھی ہے, وہ فقہاء کرام نے جو بیان فرمائی ہے وہ بڑی سخت صورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو بندہ سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑتا ہے کہ یار ان کی کیا اہمیت ہے, تو اس پر فقہاء کرام نے کفر کا حکم دیا ہے کہ اس نے سنتوں کی تخفیف کی ہے, توہین کی ہے, انہیں معمولی اور ہلکا سا سمجھا ہے, تو اس پر بڑا سخت حکم ہے. اب جو لوگ عادتاً سنت موقدہ ترک کرتے ہیں, نہیں نہ نفل پڑھنی, نہ سنت غیر موقدہ, نہ سنت موقدہ اور بس فرض, تو جو بالکل ہی ایسا معمول بنا لے تو ان کے بارے میں بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں یہی وہ ہلکے پن والا اور یہ اس طرح کا ان کے دل کے اندر معنی مفہوم نہ ہو کہ جس کے اوپر اتنا سخت حکم لگتا ہے. تو لہذا سنت ترک نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یہ جو 12 سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کرنے پر جنت کی بشارت ہے, اور انہیں ترک کرنے پر شفاعت سے محرومی کی وعید ہے.
آپ سے قرآن کو روزانہ کتنے سپارے دہرانے چاہیے؟
کوئی شرعی اعتبار سے تو اس پر حکم نہیں ہے. شرعاً جو حافظ پہ حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو یاد رکھے اور حفظ بھول نہ جائے. تو لہذا اب اگر کسی کا حافظہ ایسا مضبوط ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ پورا سال بھی نہیں پڑھتا تب بھی اس کو ایک آیت نہیں بھولتی, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ, یعنی کہ پھر اس پہ تاکیدی حکم نہیں ہے کہ وہ روزانہ ہی پڑھے. لیکن جس کو پتہ ہے کہ اس کا حفظ اور قرآن کا یاد رکھنا یہ موقوف ہے روزانہ یا ہفتہ وار اتنا پڑھنے پر, تو جتنا موقوف علیہ ہے یعنی جس پر اس کے حفظ کا مدار ہے اتنا پھر اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا. تو لہذا اب اس اعتبار سے جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے پڑھے. لیکن عام طور پہ جو حفاظ کے درمیان معمول ہے, جو عادت ہے اور جس سے یاد رہتا ہے, وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک پارہ یہ روزانہ پڑھنا چاہیے.
ذوالفقار علی بھائی کا سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ ریل گاڑی میں نماز ہو جاتی ہے چلتی ریل گاڑی میں؟
چلتی ریل کے اندر فرض نماز اور اس کے علاوہ وتر واجب اور فجر کی جو سنتیں ہیں یہ نہیں ہوتی, اور بقیہ جو نمازیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں, جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے لیے, وتر پڑھنے کے لیے اور سنت فجر کے لیے گاڑی کے ٹھہرنے کا انتظار کریں. لیکن اگر گاڑی نہ ٹھہرے اور لگے کہ اب وقت نکل جائے گا, تو اب ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لے, لیکن بعد میں ان فرائض اور وتر کا اعادہ کر لے, یعنی کہ دوبارہ پڑھے اترنے کے بعد.
کلائی بہن کا سوال ہے, پوچھنی ہے کہ اچھے اخلاق والے کس طرح بن سکتے ہیں؟
اچھے اخلاق والا بننا اسی نفس ہی بڑا ضروری ہے, اہم ہے, شریعت کا حکم ہے, اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ہے. اچھے اخلاق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے, اور اچھے اخلاق نہ ہوں تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں. کیونکہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ دلجوئی ہے, ملنساری ہے, خیر خواہی ہے, ہمدردی ہے. اس کے مقابلے میں برے اخلاق کیا ہیں؟ بدخواہی ہے, غصہ ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, کینہ ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بد اخلاقی ہے وہ بیسیوں گناہوں کا سبب بنتی ہے, اور اچھے اخلاق بیسیوں نیکیوں کا سبب بنتے ہیں. بلکہ اچھے اخلاق کی یہاں تک فضیلت بیان کی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس بندے کا ہے جو ساری زندگی دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. یعنی ایک طرف ایک بندہ ہے جو ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، کتنا بڑا عبادت گزار ہے، ساری رات عبادت، نماز، تلاوت، ذکر، اور ہمیشہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے۔ تو اب ایک طرف یہ، تو فرمایا کہ اس کے مرتبے کے برابر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے، جو پیار سے ملتا ہے، جو محبت سے ملتا ہے، جو ملنساری سے ملتا ہے، جو دل جوئی کرتا ہے، جو خیرخواہی کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، جو کسی کی بھلائی کرتا ہے، جو اچھا رویہ اختیار کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو با اخلاق کہتے ہیں، اس کو ملنسار کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے اتنے اس کے فضائل اور اتنا اس کا یوں کہہ لے کے مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاق پیدا کیسے کریں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ آپ یقین جانیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے۔ تو جیسے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے نہیں نہ ہو جاتی کہ آپ بولے کہ جناب مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے، بتائیے کیا کروں، تو میں آپ سے کہوں کہ آپ رات کو یہ پڑھیے گا، صبح یہ پڑھیے گا، تین چار دن میں آپ کی ایم فل پی ایچ ڈی ہو جائے گی، ایسی نہیں ہوتی۔ اخلاق کا معاملہ بھی یہی ہے، اخلاق کی تبدیلی یعنی بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف کنورٹ ہونا، یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا۔ تو یہ سمجھنے کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق بدل ہی نہیں سکتے، اخلاق کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کو قابل قبول حد تک لایا جا سکتا ہے، اس میں اعتدال کی حالت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب وہ کیسے کریں؟ تو دیکھیں اس کے پھر بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ جو مرید بنتے ہیں نا، کسی پیر کا مرید بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کردار بدل جائے، ہمارے اخلاق بدلے، ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ پیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ مرشد کا لفظ بنا ہے ارشاد سے، ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا۔ تو مرشد کا کام یہ ہوتا ہے، یعنی مرشد یہ کرتا ہے کہ کسی کو روحانیت کا راستہ بتاتا ہے، کسی کو اخلاق کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو شریعت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ تو مرشد بیسیکلی یہ تو کرتا ہے۔ لہذا یہ جو روحانیت اور رشد و ہدایت اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی اخلاق کی درستی اور بقیہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس کے طریقے بہت سارے، لیکن جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کی کوئی ایک جامع قسم کی کتاب لے لے، کمپریہنسو بک لے لے، جیسے مثال کے طور پہ قیمہ سعادت۔ اچھا، قیمہ سعادت کا بھی کوئی خلاصہ مل جائے تو آپ وہ لے لیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ایک وقت میں اپنے ایک خلق کو، ایک عادت کو ٹھیک کریں۔ مثال کے طور پہ عادت یہ ہے کہ بندہ کسی سے سلام ہی نہیں لیتا۔ اچھا، اب سلام نہ لینا جو ہے یہ بد اخلاقی شمار کیا جاتا ہے۔ یا ایک آدمی لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا، وہ جہاں لوگوں کو دیکھے گا وہ کنی کی طرح کے نکل جائے گا، لوگوں سے نہیں ملے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ یار یہ مردم بیزار آدمی، یہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس عادت کو تبدیل کرنا تو کیا طریقہ ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، ایک مرتبہ تہیہ کر لے کہ بھائی میں نے ہر بندے سے سلام لینا ہے۔ اب جو اس کو ملتا ہے اسے السلام علیکم، کیسے، خیریت سے۔ اب یہ سلام لینا تکلف سے، اپنے آپ پہ زور لگا کے، جبر کر کے یہ سلام لینا شروع کر دیں۔ اچھا، اسی طریقے سے لوگوں سے ملنا بڑا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا بیٹھنا شروع کر دیں لوگوں میں، دو میں بیٹھ گیا، جن سے طبیعت ملتی ہے ان کے پاس بیٹھ گیا، جن سے ذرا تھوڑی ملتی ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر جن کے ساتھ بالکل نہیں ملتی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تو جب اپنے اوپر جبر کرے گا، اپنے اوپر تھوڑا سا زور زبردستی سے کرے گا، تو یہ اس کی عادت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اخلاق کی تبدیلی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بتکلف، جو اخلاق اپنانا ہے اسے بتکلف کرنا شروع کر دے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بار بار وہ کرے، اور ایک وقت میں ایک ہی اخلاق کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو ذرا صحیح ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کی ایک دوسری مثال بھی عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا کلیئرٹی زیادہ ہو جائے گی، کہ جیسے ایک بندہ کنجوس ہے، پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے، نہ صدقہ دے سکتا ہے نہ مہمان نوازی کر سکتا ہے. اب یہ کیا کرے؟ اب یہ یوں کرے کہ بھائی اس کے کچھ تو وہ ایسے افراد ہوں گے نا جن پہ خرچ کرنا اس سے اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. بندہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں اولاد پہ بھی نہیں خرچ کرتے، یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو تھوڑا تھوڑا ان کو ان پہ خرچ کرنا شروع کرے، تحفہ تحائف دینا شروع کر، فقیر کو دینا شروع کر دے، روزانہ 1-2-5 روپے مسجد میں ڈالنا شروع کر دے. اب یہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا، تو آہستہ آہستہ وہ جو دل کی سختی ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہوگی، اور پھر یہ 5 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 10 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 15 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بن جائے گی. لیکن نمبر ایک، ایک وقت میں ایک، نمبر دو مسلسل کرتا رہے، نمبر تین ایک عرصے تک کرتا رہے، تب جا کے عادات کے اندر اخلاق کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے.
شبیر اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ باپ الگ پیر صاحب کا مرید ہو اور بیٹا الگ پیر صاحب کا مرید ہو، تو کیا یہ صحیح؟
ہاں، اس میں وہ حرج نہیں ہے، پیر کامل ہے، جامع شرائط ہے کہ جو پیر جیسا ہونا چاہیے ویسا پیر ہے، سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور علم دین رکھتا ہے، اور عمل صالح کرنے والا ہے، کوئی فاسق مولن نہیں ہے، اور پھر اس کے جو سلسلہ ہے وہ متصل ہے اس سلسلہ روحانیت کے اندر، یہ ہے. پھر یہ کہ ویسے وہ ایسا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کے دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، آخرت سے محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے دل سرد ہوتا ہے، زہد اور بے رغبتی دنیا میں پیدا ہوتی ہے، تو جس کی صحبت یہ فوائد دیتی ہے، تو لہٰذا ایسا جو ہے وہ جامع شرائط ہے، اور اس کا مرید بننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ مختلف افراد کے مرید بنے.
ایک اور سوال ہے ملک جاوید بھائی کا، کیا عقیقے کے جانور کی بھی وہی شرائط ہیں، وہی چیزیں پائے جانا ضروری ہیں جو قربانی کے جانور میں ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عمر کا حساب ہو؟
جی، قربانی میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس جانور کے اعتبار سے وہ عقیقے میں بھی دیکھی جائیں گی. جیسے جانور کے بارے میں یہ ہے نا کہ بکرا جیسے 1 سال کا ہونا چاہیے، تو لہذا عقیقے میں بھی ضروری ہے کہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ 6 مہینے کا بکرا چل جائے، ایسا نہیں. تو لہذا یہ جو اس طرح کی شرائط ہے اس کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں پورا ہونا ضروری ہے.
دانیال بھائی نے سوال کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے؟
تجدید ایمان اور تجدید نکاح، تجدید ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نئے سرے سے کلمہ پڑھتا ہے. اب یہ تجدید ایمان جو ہے یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے سے کفر سرزد ہوا، کوئی کفر یا جملہ اس کے منہ سے نکل گیا، یا ایسا نکل گیا کہ جس پہ وہ مرتد ہی ہو گیا. اب ایسی صورت میں تجدید ایمان اس پہ فرض ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ، جو یہ کفر مجھ سے صادر ہوا، جس کا میں نے ارتکاب کیا، میں اس سے بیزار ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کفر سے بیزاری جس کا ارتکاب ہوا، اور شہادتین یعنی توحید اور رسالت کی شہادت دینا، تو یہ جو چیز ہے یہ تو ہے کہ اگر حقیقت میں کسی سے کفر ہوا. دوسرا ہوتا ہے احتیاطی. احتیاطی یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ، اگر مجھ سے زندگی میں کوئی کفر سرزد ہوا ہو تو میں اسے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ لے. تو یہ احتیاطی ہوتا ہے. پہلے والا فرض ہے کہ کفر سرزد ہوا تو اسے توبہ فرض ہے، دوسرے والا مستحب ہے. اچھا، اس کے ساتھ تجدید ایمان کی ایک اور صورت بھی ہے، اس کو بہرحال تجدید ایمان کا لفظ تو اصطلاح کے اندر نہیں کہا جاتا، اگرچہ وہ حدیث مبارک کے اندر الفاظ مبارک یہی ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. عرض کی کیسے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے رہو تو اس سے ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. یہاں پر ایمان کی تجدید سے مراد ایمان کی تازگی ہے. تو یہ ہے تجدید ایمان. تجدید نکاح جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے تجدید ایمان کی 2 صورت ہے. اگر تو کفر کے بعد تجدید نکاح کی جا رہی ہے کہ تجدید ایمان کر لی، اب نکاح نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو پورا پورا جیسے نکاح ہوتا ہے بما مہر کے، پھر تو وہی ہوگا. اور اگر احتیاطی تجدید نکاح ہے تو اس کے اندر پھر مہر جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، بس جو ہے وہ آپس میں جو ایجاب و قبول کے کلمات ہیں وہ کہہ لیے جائیں۔
محمد ابراہیم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟
نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا افضل ہے، بہتر ہے، اور بند رکھنا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو بند رکھنے سے خشوع زیادہ ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں آنا جانا لگا ہوا ہے، تو اب توجہ بڑھتی ہے آنکھیں کھولنے سے، تو اب آنکھیں بند کی اس لیے کہ خشوع باقی رہے، تو اب اس صورت کے اندر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہو جائے گا۔
کیا مسجد کے پیسے امام صاحب کو ادھار کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں؟
مسجد کی رقم امام صاحب کو بوقت ضرورت عرف کے مطابق ادھار دی جا سکتی ہے۔
عبد الجبار بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے تہوار کی مٹھائی مسلمان کھا سکتا ہے؟
غیر مسلم کے تہوار کی مٹھائی کھانے کا دار و مدار بہت مرتبہ حالات پر ہوتا ہے کہ کن حالات میں وہ مٹھائی دی جا رہی ہے۔ مٹھائی تو فی نفسی ہی کوئی حرام چیز نہیں ہے، لہذا وہ تو کھا ہی سکتے ہیں کہ وہ حلال و طیب ہی ہے، لیکن اب اگر مثال کے طور پہ اسے تبرک کے طور پہ بانٹا جا رہا ہے، اب تبرک کے طور پہ بانٹا جا رہا ہے اور اس کے لینے کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے، تو اب اس کی یوں کہہ لیں کہ ممانعت کے اندر اور اس کی شدت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ان کافروں نے مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ مٹھائیاں پیش کر رہے ہیں، اب ایسے موقع پہ مٹھائی لینا جو ہے وہ گویا ان کے اس ظلم کے خلاف جو احتجاج ہونا چاہیے اس کے سامنے خاموشی کا جو ہے وہ اظہار ہے، تو ایسے موقع پر نہیں لینی چاہیے۔ تو لہذا یہ موقع محل کے اعتبار سے ہے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کے کفار کے تہوار کی مٹھائیوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔
احمد رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گھر میں عورتیں مرد کی چپل استعمال کر سکتی ہیں، پہن سکتی ہیں؟
مرد عورت کا ایک دوسرے کی چپل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مردوں کو عورتوں سے مشابہت کرنا اور عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ شریعت میں منع ہے۔ احادیث طیبہ میں اس پر بڑا سخت کلام کیا گیا ہے کہ جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں۔ اور یہ جو عورتوں کا مردوں کی چپل پہننا ہے، اس پر باقاعدہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارک موجود ہے کہ اسے منع کیا گیا۔ تو لہذا گھر ہے یا باہر ہے، باہر صورت عورت مرد کی چپل نہیں پہنے گی، جیسے مرد عورت کی چپل نہیں پہنتا۔
میسج یا واٹس ایپ کے ذریعے طلاق لکھ کر بھیج دیا تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟
میسج یا واٹس ایپ کے ذریعے طلاق جو ہے یہ تحریری طلاق کی صورت ہے، جسے جو ہے وہ مستبینہ کہا جاتا ہے، لیکن مرسومہ ہے یا نہیں اس کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ مستبینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہوا میں نہیں ہے یا کوئی پانی پہ نہیں ہے کہ مٹ گئی، بلکہ وہ نظر آتی ہے کہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن مرسومہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح طلاق لکھنے کا رواج ہے، رسم ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق طلاق لکھنا۔ تو طلاق لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ القاب و آداب کے ساتھ۔ القاب و آداب سے مراد ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو جو ہے وہ جس انداز کے اندر مخاطب کر کے لکھا جاتا ہے، اسباب و وجوہ بیان کیے پھر اس کو طلاق لکھ دی، تو اسے کہا جاتا ہے مرسومہ۔ تو مستبینہ مرسومہ یہ اصطلاح ہے شریعت کی۔ تو مستبینہ مرسومہ ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، مستبینہ ہو مرسومہ نہ ہو تو اب نیت پر مدار ہوتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئے تو اس میں ہمیشہ کسی مستند مفتی کے پاس جا کر الفاظ دکھا کر اس کا جواب لینا چاہیے، کیونکہ معمولی سے الفاظ کے فرق سے طلاق ہونے نہ ہونے میں فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔